منگل 5 مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاکستان نے شمسی توانائی کے حصول کی جانب قدم بڑھایا. سن 2018 تک اضافی بجلی کی نوید آئی، لیکن توانائی کے اس متبادل ذریعے پر توجہ کیوں نہیں؟
اور آلٹرنیٹ انرجی بورڈ کو جو وائس ملنی چاہیے پالیسی سرکلز میں، وہ غالباً ابھی نہیں ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک کے پہلے یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے اس پارک کے افتتاح کے موقع پر کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر کا کارخانہ ہوگا.
یہ ڈیزرٹ تھا اور آج اس پہ انشاءاللہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. اس کو اب مزید 9 سے آپ ضرب دیں تو انشاءاللہ کل جا کے یہ 900 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرے گا، جو پاکستان میں سولر کا سب سے بڑا کارخانہ نہیں بلکہ دنیا میں سولر کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا. یہ
پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم شفقت حسین کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ مجرم کی عمر کا تعین ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت ان کے موکل کے خلاف قتل کے مقدمے میں عدالتی کارروائی شروع کی گئی تو وہ کم عمر تھے اور ان کو سزا دینے سے متعلق یہ اہم معاملہ نظر انداز کر دیا گیا. عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ کسی بھی مجرم کی عمر کا تعین جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا. انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں شفقت حسین کی عمر کے تعین کے لیے حکومت کی طرف سے کمیشن کی تشکیل غیر قانونی ہے.
پاکستان میں بچوں کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کی تازہ رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک کے شہروں میں رہنے والے غریب بچوں کے مرنے کے امکانات امیر بچوں کے مقابلے میں 3 سے 5 گنا زیادہ ہیں. سیو دی چلڈرن پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ارشد محمود نے بتایا،
پاکستان میں بھی اربن سلمز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بھی ہیں اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو بڑے شہر ہیں لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، ایون اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. تو یہ رپورٹ کے ریکمنڈیشنز بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
افریقی ملک سینیگال نے یمن میں جاری سعودی فوجی مہم کی مدد کے لیے 2100 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے. سینیگال کے وزیر خارجہ مانکیور دیائے کا کہنا ہے کہ سینیگال نے یمن کی سرحد پر مدد کے لیے سعودی عرب کی درخواست کا جواب دیا ہے. اسی دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک سوچ رہا ہے کہ یمن کے کچھ علاقوں میں عارضی جنگ بندی کر دے تاکہ لوگوں تک امداد کی رسائی میں آسانی ہو سکے. امریکی وزیر خارجہ ایک غیر اعلانیہ دورے پر صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو پہنچے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی وزیر خارجہ نے اس شہر کا دورہ کیا ہے. مزید بتائیں گی سارہ حسن.
اگرچہ مسٹر کیری ایئرپورٹ پر چند ہی گھنٹے گزاریں گے، تاہم اس دوران وہ صدر حسن شیخ محمد، حکومتی وزراء اور سول سوسائٹی کے اراکین سے ملاقات کریں گے. صومالیہ میں امریکی ڈرون اسلامی شدت پسند گروہ الشباب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. مسٹر کیری کینیا میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کو $45 ملین کی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ داداب مہاجر کیمپ میں صومالیوں کی مدد ہو سکے.
اقوام متحدہ کے بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں تمام مسلح گروہوں نے جنگجو بچوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. عبداللہ فاروقی.
جنیوا میں تمام مسلح فریقوں کے ساتھ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ سامنے آیا ہے. اس معاہدے کے تحت سینٹرل افریقن ریپبلک کے تمام گروہ ایسے تمام بچوں کو آزاد کریں گے جنہیں مسلح سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یا ان سے کھانے کی پکوائی اور پیغام رسانی کروائی جاتی ہے اور جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے.
بین الاقوامی امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ نیپال کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں رہائش اور گندے پانی کی نکاسی کی مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث ہیضہ، اسہال اور دیگر امراض پھوٹ سکتے ہیں. برطانوی امدادی ادارے ڈیزاسٹرز ایمرجنسی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں متاثرین کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. نیپال میں 25 اپریل کو ریکٹر اسکیل پر 7.8 شدت کے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ جبکہ زخمیوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے. برطانیہ کی مرکزی حزب اختلاف لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملی بینڈ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ ضرور ڈالیں. مسٹر ملی بینڈ نے کہا ہے کہ سخت مقابلہ ہونے والا ہے، اس لیے ہر فرد کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے. رایاما سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی واضح برتری حاصل نہیں کر سکے گا. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے شاہی پروٹوکول کے سربراہ کی ایک فوٹو جرنلسٹ کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو سامنے آنے پر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. واقعہ بتائیں گے احمد رضا.
ریاض کے ایئرپورٹ پر سعودی فرما روا شاہ سلمان مراکش کے بادشاہ کا استقبال کر رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے تھے کہ پس منظر میں سعودی بادشاہ کے پروٹوکول چیف محمد التوبیشی ایک فوٹو جرنلسٹ کو تھپڑ مارتے ہوئے نظر آئے اور یہ منظر ویڈیو کیمرے میں بھی محفوظ ہو گیا۔ پھر کیا تھا، یہ ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر اتنی تیزی سے پھیلا کہ لوگوں نے التوبیشی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی برطرفی کے فوری فیصلے نے شاہ سلمان کی فیصلہ کن شخصیت کا تاثر مزید بڑھا دیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے جاری توانائی کے بحران سے عام آدمی پریشان اور معیشت کا پہیہ جام ہوتا چلا گیا۔ توانائی کے اسی بحران سے نمٹنے کے لیے گزشتہ سال صوبہ پنجاب کے ضلع بھالپور میں قائد اعظم سولر پارک کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کے پہلے یونٹ کا آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے افتتاح کیا۔ چین کے تعاون سے قائم کیا گیا قائد اعظم سولر پاور نامی یہ پروجیکٹ پاکستان میں شمسی توانائی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پیش گوئی کی کہ سن 2018 تک ملک میں اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہوگی۔ شمائلہ خان کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں گزشتہ برس شروع کیا جانے والا قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ پاکستان میں شمسی توانائی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اس منصوبے کے پہلے یونٹ کا افتتاح کیا، جس سے ابتدائی طور پر 100 میگا واٹ جبکہ آئندہ 2 سال کی مدت میں مجموعی طور پر 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں بتایا،
آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں پینلز کا سمندر نظر آتا ہے یہاں پہ، یعنی یہ علاقہ جو ہے جو کچھ بھی نہیں اس زمین سے اگتا تھا، اور آج اس پہ انشاءاللہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ اس کو اب مزید 9 سے آپ ضرب دیں تو انشاءاللہ کل جا کے یہ 900 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرے گا، جو پاکستان میں سولر کا سب سے بڑا کارخانہ نہیں بلکہ دنیا میں سولر کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا یہ۔
بہاولپور میں قائم قائد اعظم سولر پارک میں 500 ایکڑ کے رقبے پر 4 لاکھ سولر پینلز لگائے گئے ہیں اور اس منصوبے کی لاگت $15 ارب ہے۔ اس منصوبے کو حکومت پنجاب، بینک آف پنجاب اور چین کی کمپنی میسرز ٹی بی ای اے لمیٹڈ کے مشترکہ تعاون سے قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے اندر لوگ بہت سی صنعتیں لگانا چاہتے ہیں لیکن بجلی کی وجہ سے نہیں لگا پاتے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ملک بھر میں شروع کیے جانے والے توانائی کے منصوبوں سے سن 2018 تک اضافی بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔
تو تھر کا انشاءاللہ 2000 میگا واٹ تک جائے گا یہ منصوبہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہاولپور کا جو ہے ماشاءاللہ 900 میگا واٹ کا منصوبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو ماشاءاللہ ہے وہ منصوبے جس سے پاکستان کے اندر 10400 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوگی، جو کہ ہماری انشاءاللہ 2017-18 تک ضرورتیں پوری کرے گی، بلکہ انشاءاللہ بجلی ضرورت سے زیادہ بنے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ دنوں چین کے صدر نے پاکستان کے دورے کے موقع پر اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آج اس منصوبے کے پہلے یونٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین اور پاکستان اب مل کر ایک خصوصی کمیٹی بنائیں گے تاکہ ان منصوبوں کی تیز رفتاری کے ساتھ مقررہ وقت کے اندر تکمیل ممکن ہو سکے۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز۔
ماہرین کہتے ہیں کہ شمسی توانائی ماحول دوست ضرور ہے، لیکن اس سے بجلی پیدا کرنے اور اسے نیشنل گرڈ تک لانے کے دوران لاگت بہت زیادہ ہے، جو بالآخر صارف کی جیب پر بھاری پڑے گی۔ بہتر یہ تھا کہ حکومت لوگوں کو ترغیب دیتی کہ وہ شمسی توانائی کے پینلز اپنے گھروں کی چھتوں پر لگائیں اور سلسلے میں انہیں رعایتیں دی جاتی۔ ہماری ساتھی شمائلہ خان نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر وقار احمد سے بات کی۔
آپ کے جو کیمیکلز جاتے ہیں سولر پینلز کو پروڈیوس کرنے میں، یہ زیادہ تر اس وقت امپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر ہائی کسٹم ڈیوٹی ہے۔ اب یہ کسٹم ڈیوٹی اتنی ہائی ہے کہ آپ کے لیے ایک نیچرل انسینٹیو ہے کہ آپ اس کو ملک میں پروڈیوس نہ کریں, آپ بنے بنائے سیلز جو ہیں وہ امپورٹ کر لیں. یعنی آپ نے امپورٹ کو جو ہے وہ سستا کر دیا ہے اور لوکل پروڈکشن کو آپ نے مہنگا رکھا ہوا ہے اس وقت. دوسرا جو اس کے اندر سمپل سی بات میرے خیال ہے ہم سبمٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از دا اوور آل کوآرڈینیشن بٹوین انسٹیٹیوشنز دیٹ آر ڈیلنگ ود آلٹرنیٹ انرجی. جی, اس کے اندر تین مین ادارے ہیں. پہلا تو آپ کے ظاہر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے, جس کو ایک ارجنسی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان موونگ ٹوورڈز آلٹرنیٹ انرجی. دوسرا آف کورس ریگولیٹر ہے, جس کو بائنڈ کرنے کی ضرورت ہے منسٹری کو, کہ جو منسٹری کا ایک پلان بنا ہوا ہے میڈیم ٹرم پلان, اس میں منسٹری نے ڈلیور کرنا ہے آلٹرنیٹ انرجی پہ, اور آیا منسٹری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور تیسرا آف کورس آپ کے پاس آلٹرنیٹ انرجی بورڈ ہے, جس کا مینڈیٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس نے آر این ڈی کرنی ہے اور اس میں فروغ دینا ہے آلٹرنیٹ انرجی سورسز کو, جس میں سولر جو ہے وہ سر فہرست ہے. ان تینوں اداروں کی آپس میں جو زیادہ اس وقت کو انٹریکشن دیکھنے میں آتی ہے وہ ان ایشوز کی طرف آتی ہے جو فار ایگزامپل آپ کے ڈے ٹو ڈے نیچر کے ہیں, جس میں آپ کی الیکٹریسٹی کی کمی, لوڈ شیڈنگ, اس قسم کے جو ایشوز ہیں. لیکن جو آپ کے زیادہ لانگ ٹرم نیچر کے ایشوز ہیں, جس طریقے سے سولر کا مسئلہ ہے, آپ کی بہت زیادہ گریڈ کیپیسٹی جو ہے وہ انہینس ہو سکتی ہے آلٹرنیٹ سورسز سے, ان جگہوں پہ ہمیں کوآرڈینیشن بہت ویک نظر آتی ہے. اور آلٹرنیٹ انرجی بورڈ کو جو وائس ملنی چاہیے پالیسی سرکلز میں وہ غالباً ابھی نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ بھی پروپوز کیا گیا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے آلٹرنیٹ انرجی کے انیشیٹوز جو ہیں ان کے اندر لیڈ لیں, اور انویسٹرز, فورن انویسٹرز کو اگر اٹریکٹ کرنا ہے تو ان کو اٹانومی دی جائے صوبائی گورنمنٹس کو کہ وہ آلٹرنیٹ انرجی میں انویسٹمنٹ لا سکیں. یہ فریم ورک بھی جو ہے پروونشل انویسٹمنٹ فریم ورک جو انرجی کا ہے وہ بھی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جی
ڈاکٹر وقار, ایک اور جو نقطہ اس سارے معاملے میں اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ایک جگہ 400,000 سولر پینلز لگائے جاتے انڈیویجول یا انفرادی سطح پہ, جو ہے اگر لوگوں کو گھروں میں یہ سولر پینلز فراہم کر دیے جاتے تو گرڈ پہ لوڈ کم ہو جاتا.
دونوں ویوز جو ہیں جی ان کا ظاہر ہے ویٹ ہے. ہمیں تو ہمارا بیسک ویو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اتنا فقدان ہے انرجی کا کہ ہمیں دونوں آپشنز کو ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ہمیں سولر پارک کی طرح جو میگا سپلائی یونٹس ہیں سولر انرجی کے وہ انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اگر ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہم یہ فریم ورک امپلیمنٹ کر سکیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ سولر پروجیکٹس کو اپنے مائکرو لیول پہ خود ہارویسٹ کر لے, تو ہمیں یہ الاؤ کرنا چاہیے. اور یہ سسٹم چائنا میں, آسٹریلیا میں, ایون ایشیا پیسیفک کے چھوٹے ممالک میں بھی نظر آتا ہے. اس میں صرف آپ کو جو ہے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کی جو پرائسنگ ہے, پرائسنگ کا نظام آپ کو اپ فرنٹ اناؤنس کرنا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے پاس یہ ٹیکنیکل کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پرائسنگ میکنزم لے کر آ سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کو ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر تھوڑا سا انسینٹیوائز کرنا پڑے گا کہ خاص طور پہ جو لوگ نئی ریزیڈینشیل کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان کے پاس انسینٹیو ہو اس قسم کی ٹیکنالوجی لگانے کا.
میں جاننے یہ جا رہی ہوں کہ ان سولر پینلز کو لگانا شاید آسان ہوتا ہے, لیکن ان کو مینٹین کرنا ہے, ان کی کیپیسٹی کو مینٹین کرنا کہیں مہنگا تو نہیں پڑتا؟
جو گلوبل ایویڈنس ہے جی وہ تو یہ ہے کہ اوور ٹائم سولر کی جو ویریبل کاسٹ ہے جس میں مینٹیننس کاسٹ شامل ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے جی. اور سولر سیلز کی ٹیکنالوجی جو ہے اب وہ کافی امپروو کی ہے, اتنی ریکرنٹ مینٹیننس نہیں ہے جتنی فار ایگزامپل کنونشنل الیکٹریسٹی مینز کی ہوتی ہے جی.
یہ تھے پاکستان میں اقتصادی امور پر کام کرنے والے ایک تحقیقاتی ادارے ایس ڈی پی آئی سے وابستہ ڈاکٹر وقار احمد. ایک عام آدمی سولر پاور کا استعمال کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہے؟ کس قسم کے سولر پاور پینل درکار ہیں؟ قیمت ان کی کیا ہے؟ کتنے عرصے تک چلتے ہیں؟ ایسے تمام سوالوں کے جوابات کے لیے میں نے راولپنڈی میں سولر پینل کے کاروبار اور اس کی صنعت سے وابستہ مسٹر مجیب الرحمان سے بات کی, اور پہلے سولر پینل کی مختلف طریقے استعمال کے بارے میں جاننا چاہا.
جی کارم تو بہت ہے, جیسے کہ ہماری جو الیکٹریسٹی کی پرائز ہیں وہ کافی انکریزنگ ہے, اور لوڈ شیڈنگ کے بھی دن ہیں, تو اس میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے اور سیونگ بھی ہوتی ہے کافی اس میں اگر سولر پینل استعمال کریں. ہم اپنے پنکھے رن کر سکتے ہیں, اپنے لائٹ رن کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور کافی چیزیں گھر کے لیول پہ جو ہوتی ہیں.
اچھا,
اس میں ٹی وی چلا سکتے ہیں, الیکٹرک موٹر چلا سکتے ہیں, فریج چلا سکتے ہیں.
کس کس پاور کے ہوتے ہیں یہ, کتنے پاور والے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہوتی ہیں؟ اگر مجھے یہ بتائیے, اگر پنکھا ہے, فریج ہے, ایئر کنڈیشن ہے, گھر کے اندر تین کمرے ہیں اور تین پنکھے بھی چلتے ہیں, لائٹس وغیرہ بھی ہیں, تو اس کے لیے کتنے کیسے سولر پینل کی ضرورت پڑے گی اور وہ کتنے کا ہوگا؟
تقریباً کوئی 5000 واٹ کا.
5000 واٹ کا, اچھا. تو اس کی کتنی لاگت کیا گیا, قیمت کتنی پڑے گی اس کی؟
یہ تقریباً اس کا جو ریٹ مارکیٹ میں جا رہا ہے وہ تقریباً 180 سے 200 روپے پر واٹ ہے. تو تقریباً بن جاتا ہے کوئی,
تو یہ میرے حساب سے تو یہ کوئی 2.5-3 لاکھ کا جا رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ.
ہاں جی بالکل, اے سی اگر رن کریں گے تو کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اے سی کے لیے ہیوی سسٹم چاہیے ہوتا ہے.
اچھا ٹھیک,
ویسے نارمل اگر 4 پنکھے چلائیں گے, اس کو فریج چلائیں گے گھر کے, وہ تقریباً 1.5-1.5 لاکھ میں پورا ہو جاتا ہے.
تو مجیب الرحمان صاحب, اس کی لائف کتنی ہوتی ہے, کتنے عرصے چلتا ہے, اور اس کی مرمت یا مینٹیننس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟
جی سولر پینل جو ہے وہ تو اس کی تو 25 سال تک پرفارمنس وارنٹی ہوتی ہے.
اچھا,
اور اس سے اوپر ہی ہوتی ہے اس کی لائف. اور مینٹیننس جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, تھوڑی بہت ہو رہی ہے, اگر جو فارن کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں تھوڑی ہرڈل بھی ہوتی ہے ہمیں کافی کام کرتے ہوئے, ریپیئرنگ کرتے ہوئے, لیکن کچھ نہ کچھ ہم کر لیتے ہیں.
تو حکومت کی طرف سے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر آدمی کے بارے کی تو نہیں ہے نا, مطلب اتنا تو نہیں کماتا نا, بہت ہی غریب آدمی ہو تو.
اس میں ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اویئرنیس چاہیے, نالج چاہیے, کہ ہمیں ایجوکیشن دے, اس میں لوگوں کو, ہم لوگوں کو ایجوکیشن دے کہ ہم اس کو کس طرح بیٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولر پینل ہے یہ, ہم ادھر پاکستان میں بلڈ ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں مشینری پرووائڈ کرے تو, یا فیسلٹی دے, اس کے لیے لون دے کہ ہم یہ پلانٹ لگائیں اور اس کو رن کریں یہاں پہ. یہ پاکستان بہت اچھی مارکیٹ ہے اور کافی کنونشن ہے ان چیزوں کی, اور میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا سولر پاکستان میں, جتنی روشنی پاکستان میں ہوتی ہے اتنی اور کہیں بھی نہیں ہوتی.
سولر پاور پینل کے کاروبار اور صنعت سے وابستہ یہ تھے راولپنڈی کے مسٹر مجیب الرحمان. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ شام کے دوسرے بڑے شہر حلب میں شہریوں کو جتنے مظالم کا سامنا ہے اس کا تصور محال ہے. ایمنسٹی نے اپنی تازہ رپورٹ میں الزام لگایا کہ شام کی سیکیورٹی فورسز اور کئی باغی گروہ روزانہ کی بنیاد پر جنگی جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ نے شام کے بحران کے حل کے لیے جنیوا میں شامی حکومت اور باغی گروہوں کو مدعو کیا ہے, جن کے ساتھ آئندہ 1.5 ماہ میں الگ الگ مشاورتی اجلاس ہوں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جنوری 2014 سے لے کر مارچ 2015 تک شامی حکومت جنگی جہازوں سے حلب میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر مسلسل بیرل بموں سے حملے کرتی رہی ہے. بیرل بم دیسی ساختہ بم کی انتہائی مہلک قسم ہے, جو ایک بیرل نما بڑے دھاتی سلنڈر میں دھماکہ خیز مواد, تیل اور لوہے کے ٹکڑے ڈال کے بنایا جاتا ہے. ایمنیسٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شامی حکومت نے ان حملوں میں کم سے کم 14 بازاروں, ٹرانسپورٹ کے 12 اڈوں, 23 مسجدوں, 17 اسپتالوں, طبی مراکز اور 3 اسکولوں کو نشانہ بنایا, اور ان میں سے 8 حملوں میں, جن کی ایمنیسٹی کہتی ہے کہ اس نے خود تفتیش کی ہے, مرنے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی ہے. شام میں لڑائی پر نظر رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکنوں کے ایک گروپ وائلیشنز ڈاکیومنٹیشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اسی عرصے میں حلب میں بیرل بموں کے حملوں میں کم سے کم 3124 عام شہری اور 35 باغی جنگجو ہلاک ہوئے. حلب میں حالیہ ہفتوں کے دوران باغیوں کے حملے کے جواب میں حکومتی بمباری میں بھی تیزی آئی ہے. شامی صدر بشار الاسد نے اسی سال فروری میں بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی فورسز نے تو کبھی بھی بیرل بم استعمال نہیں کیے, لیکن اتوار کو بھی سیف الدولہ ضلع میں واقع ایک نرسری اسکول پر بیرل بم گرا تھا. 10 افراد مارے گئے تھے, جن میں 4 بچے اور ایک ٹیچر شامل تھیں. حلب شہر 2012 میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان بٹا ہوا ہے. کچھ علاقوں پر حکومتی فورسز کا کنٹرول ہے تو کچھ پر باغیوں کا. ایمنیسٹی کہتی ہے کہ شواہد سے پتا چلتا ہے کہ حلب میں فضائی حملوں میں جان بوجھ کر عام شہریوں اور سویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ایسے لوگوں کو جو لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیتے, جان بوجھ کر حملوں کا ہدف بنانا جنگی جرم ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ سویلین آبادی پر کوئی ایسا منظم حملہ جو حکومت کی پالیسی کے تحت کیا جائے, جس طرح سے حلب میں حملے ہوئے ہیں, انسانیت کے خلاف جرم بھی بنتا ہے. حلب میں مسلح باغی گروہوں پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی حملوں کے لیے مارٹر گولے اور گیس سے بھرے کنستروں سے منسلک دیسی ساختہ راکٹ استعمال کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ باغیوں کے ان حملوں میں 2014 کے دوران کم سے کم 600 عام شہری مارے گئے۔ ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں حلب میں سیکیورٹی فورسز اور باغیوں کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر عام شہریوں پر تشدد، ان کی یک طرفہ گرفتاریوں اور اغوا کے واقعات کی تفصیل بھی شامل کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر مظالم کی وجہ سے حلب میں شہریوں کی زندگی ناقابل برداشت ہو گئی ہے اور کئی لوگ زیر زمین رہنے پر مجبور ہیں۔ حلب کے ایک مقامی شخص نے کہا کہ یہ علاقہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے، سڑکیں خون سے بھری ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو لڑائی میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر شام کے سرکاری حکام اور باغی گروہوں کے نمائندے جنیوا میں موجود ہیں، جہاں اقوام متحدہ دونوں کے درمیان امن بات چیت شروع کرانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹافان ڈا مسٹورا نے کہا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اقوام متحدہ امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا کہ پہلے یہ تنازع اپنی توانائی، اور وہ بھی بڑی ظالمانہ توانائی، کھوئے۔ یہ بظاہر مشکل ہو سکتا ہے اور ناممکن بھی لگ سکتا ہے، مگر ہمیں اپنے عزم کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا میں شام کے 40 سے زیادہ گروہوں کو مدعو کیا گیا ہے، جن سے اگلے 6 ہفتوں میں الگ الگ مشاورتی اجلاس ہوں گے۔ ان میں اسلامی جنگجو گروہ شامل نہیں ہیں۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے احمد رضا سے سنا۔ آئیے براہ راست واشنگٹن چلتے ہیں، وہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے موجود ہیں سربین میں تفصیل بتانے کے لیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ڈیلس میں حملہ ہوا تھا، حملہ اس کانفرنس ہال میں ہوا تھا جہاں پر حضرت کے خاکے بنائے جانے والا سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ برجیش اپادھیائے آپ لائن پر موجود ہیں، بتائیں گے؟
جی ہاں بالکل،
بتائیں گے اس وقت امریکہ میں کیا رد عمل ہے، حکومت نے کچھ کہا ہے؟
جی دیکھیں، جو آئیسس کی طرف سے جو بیان آیا کہ انہوں نے حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے جو بیان دیا، اس کی کافی چرچا ہو رہی ہے یہاں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس بات کا، لیکن اس کی تصدیق نہ تو ایف بی آئی نہ ہی اوباما انتظامیہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو ترجمان ہے ان سے میں نے کچھ ہی دیر پہلے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ابھی فی الحال کچھ کہنے نہیں جا رہے ہیں اس پر، لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ کافی اہم ہوگا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے آئیسس نے اپنا پروپیگنڈا یہاں پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے، کئی مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہاں جب وہ سیریا یا عراق جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اپنی طرف سے یہاں کی خفیہ ایجنسیاں کافی چوکنی رہی ہیں، خاص طور سے جسے ہم لون وولف اٹیک کہتے ہیں، یعنی ایک اکیلا شخص بندوق اٹھا کر حملہ کر دے۔ فینکس کے جس مسجد میں یہ دونوں حملہور جاتے تھے وہاں کے امام اسامہ شامی سے میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے بات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا شفیع صاحب کہ مجھے حیرت ہے کہ آئیسس اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے، ابھی تو ہم اس حملے کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دونوں ان دونوں شخص کا آئیسس سے تعلقات ہو یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ تو فی الحال اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔
جن دو لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک تو ہیں نادر صوفی اور دوسرے ہیں ایلٹن سمپسن، یہی دو لوگ ہیں نا؟
جی بالکل، جو امام اسامہ سامی سے میں نے ان کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ جو نادر صوفی ہیں یہ پاکستانی نژاد تھے، ایک امریکی خاتون سے نکاح ہوا تھا ان کا اور پھر طلاق ہو گیا، ان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے، وہ بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ مسجد آتا تھا، یہ بتایا، زیادہ بولتے نہیں تھے، اور 2010 کے بعد سے مسجد آنا کافی کم کر دیا تھا انہوں نے جب انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق صوفی کی پیدائش یہیں ہوئی، ماں باپ پاکستان میں کے ہیں، اور جب ان کے والد کا طلاق ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان چلے گئے تھے اور کچھ دن وہاں بھی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور پھر بعد میں یہاں آ گئے، واپس امریکہ آ گئے۔ اور ان کے جو نانا ہیں انہوں نے این بی سی نیوز کو بیان دیا ہے کہ نادر صوفی کا رجحان شدت پسندی کی طرف ہو گیا تھا۔ وہیں ایلٹن سمپسن نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، اور امام اسامہ سامی کے مطابق 2010-11 تک وہ اکثر مسجد آتے تھے، اور اسی سال ایف بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ایف بی آئی کا الزام تھا کہ افریقہ میں جہادیوں کے ساتھ وہ شامل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، عدالت میں پوری طرح سے ثابت نہیں ہو پایا اور انہیں 3 سال کے پیرول پر رہا کر دیا گیا۔
ایک چیز میں
پولیس اور ایف بی آئی کی تفتیش اس بات پر چل رہی ہے کہ یہ دونوں افراد اکیلے ہی کام کر رہے تھے یا ان کے ساتھ اور بھی افراد یہاں شامل ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے حملے کی کہیں کوئی اور کوشش تو نہیں چل رہی ہے.
اب اگر میں کچھ اور سوال پوچھوں گا نا برجیش اپادھیائے تو معاملہ خاصا گڑبڑ ہو جائے گا. مزید کوئی تازہ ترین تفصیل ہو تو آپ بتا دیں تاکہ میں اس کو اپنے کلاک پہ میری نظر ہے صحیح مقام پر لے جاؤں.
لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں شفیع صاحب کہ وائٹ ہاؤس یا دفتر خارجہ کی طرف سے بھی کوئی بیان آئے اس آئیسس کا جو یہ بیان آیا ہے کہ اس کی ذمہ داری جو انہوں نے لی ہے اس پر کیا کہنا ہے امریکہ کا, لیکن فی الحال انتظار ہی کر رہے ہیں.
اعلیٰ اور نفیس برجیش اپادھیائے بہت بہت شکریہ.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے میرپور میں شروع ہو رہا ہے. اس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش سے خالی ہاتھ نہ آنے کا آخری موقع اس آخری ٹیسٹ میچ میں مل رہا ہے. پاکستانی ٹیم اس دورے میں ابھی تک کوئی بھی میچ نہیں جیت پائی ہے. اس کی ناکامیوں کا آغاز فتح اللہ میں پریکٹس میچ میں ایک وکٹ کی شکست سے ہوا, جس کے بعد بنگلہ دیش نے تینوں ون ڈے میں اسے آؤٹ کلاس کر دیا. دورے کا واحد T20 انٹرنیشنل بھی پاکستانی ٹیم 7 وکٹوں سے ہاری. دونوں ٹیموں کے درمیان کھلنا میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ بھی ڈرا ہو گیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ بنگلہ دیشی ٹیم 9 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان سے نہیں ہاری. دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان بظاہر دکھائی نہیں دیتا. آف اسپنر سعید اجمل کا اس میچ میں بھی کھیلنے کا امکان نہیں ہے. انگلینڈ کے ٹیسٹ کرکٹر جوناتھن ٹراٹ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنی مایوس کن کارکردگی کے بعد کیا, جس میں وہ 6 اننگز میں سے 72 رنز بنا سکے, جن میں 3 مرتبہ وہ صفر پر بھی آؤٹ ہوئے.
He's gone for the pot anyway, he's trying to cut it up to the yellow pocket, it's going to rattle in the jaws, the red, Sean Murphy gets out of his seat and offers the hand, Stuart Bingham is the world champion.
اسٹوارٹ بگم سنوکر کے نئے عالمی چیمپئن بن گئے ہیں. انہوں نے فائنل میں شان مرفی کو 15 کے مقابلے میں 18 فریم سے شکست دی. وہ 1978 کے بعد سب سے عمر رسیدہ عالمی چیمپئن ہیں. ریال میڈرڈ اور یوونٹس کے درمیان چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل مرحلے کا پہلا میچ آج ہو رہا ہے. اس سیزن میں 22 گول کرنے والے کریم بنزیما گھٹنے کی تکلیف کے سبب یہ میچ نہیں کھیل سکیں گے. کل بارسلونا کا مقابلہ بائرن میونخ سے ہوگا. پاکستان اے اور سری لنکا اے کے درمیان پہلا غیر سرکاری ٹیسٹ میچ کل سے کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ہم نے پاکستان میں شمسی توانائی سے ریڈیو سربین لیڈ کیا. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت لیڈ کر رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کو شہ دی جا رہی ہے اور یہ راہ پر الزام لگایا ہے, پاکستانی فوج کی طرف سے یہ الزام آیا ہے. سربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کی صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک کے پہلے یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اسے قائم کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا آزمائشی منصوبہ ہے. پاکستان میں موت کی سزا پانے والے مجرم شفقت حسین کی سزا پر عدالتی حکم کے مطابق تیسری بار عمل درآمد روک دیا گیا ہے. افریقی ملک سینیگال نے یمن میں جاری سعودی فوجی مہم کی مدد کے لیے 2100 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایک غیر اعلانیہ دورے پر صومالیہ کے دار حکومت مغادشو پہنچے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی وزیر خارجہ نے اس شہر کا دورہ کیا ہے. اقوام متحدہ کی بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں تمام مسلح گروہوں نے جنگجو بچوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم شفقت حسین کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ تیسری مرتبہ شفقت حسین کی سزائے موت پر عمل درآمد روکا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس مقدمے کی تمام قانونی مراحل مکمل ہونے کے بعد صدر مملکت نے 7 سالہ بچے کے اغوا اور قتل کے مقدمے میں شفقت حسین کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی، اور انہیں 6 مئی کو کراچی میں پھانسی دی جانی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے مجرم شفقت حسین کی طرف سے سزائے موت پر عمل درآمد روکنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل ڈاکٹر طارق حسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت ان کے موکل کے خلاف قتل کے مقدمے میں عدالتی کارروائی شروع کی گئی تو وہ کم عمر تھے، اور اس کو سزا دینے سے متعلق یہ اہم معاملہ نظر انداز کر دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ معاملہ نہ تو ٹرائل کورٹ میں اٹھایا گیا اور نہ ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ مجرم کی عمر کا معاملہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست میں اٹھایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ سن 2000 میں جب جسٹس سسٹم آرڈیننس آیا تو اس کے بعد بہت سے مجرموں نے اس سے فائدہ اٹھایا جنہیں اس آرڈیننس سے پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل شفقت جان سے استفسار کیا کہ مجرم شفقت حسین کی عمر کا تعین کرنے کے بارے میں کمیشن کس کے حکم پر بنایا گیا تھا، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس کے احکامات وزارت داخلہ نے دیے تھے، اور ان احکامات کی روشنی میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سن 2003 میں سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں کہ کسی بھی مجرم کی عمر کا تعین جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں شفقت حسین کی عمر کے تعین کے لیے ایف آئی اے کے اہلکاروں پر مشتمل کمیشن غیر قانونی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس درخواست کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد میں توہین مذہب کے مقدمے میں غیر مسلم لڑکی رمشا مسیح کی عمر کے تعین کے لیے بھی عدالتی حکم پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، جنہوں نے رمشا مسیح کی ہڈیوں کا ٹیسٹ لے کر اسے نو عمر قرار دیا، جس کے بعد عدالت نے ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ ختم کر دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں 6 ماہ کے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 مقامی رہنماؤں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما اس پر خاموش ہیں۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اخنزادے چٹان اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیر پاؤ کے قافلوں پر بھی گزشتہ دنوں حملہ ہو چکا ہے، جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
اکبر علی ناچار پاکستان پیپلز پارٹی سوات کے مقامی رہنما تھے۔ انہیں اتوار کے روز نماز عشاء کے بعد مینگورا کے قریب کمبر کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اکبر علی اس مرتبہ ڈسٹرکٹ کونسل کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے تھے۔ کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے ان پر حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ سوات کے ضلع پولیس افسر سلیم مروت نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعات ٹارگٹ کلنگ کے ہیں اور پولیس اس بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اہم رہنما اور سگے بھائیوں کو بھی اسی علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ کی 6 تاریخ کو سکندر حیات کو اس علاقے کمبر میں اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا جب وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ان کے بھائی فضل حیات کو گزشتہ سال نومبر میں عشاء کی نماز کے بعد ہی اسی علاقے کمبر میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ فضل حیات سینئر سیاستدان تھے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ایک ہی علاقے اور ایک ہی وقت پر ہلاکت کے حوالے سے مختلف سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پولیس ان واقعات کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات میں کوئی ایک ہی گروہ ملوث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چند روز پہلے قبائلی علاقے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی اخونزادہ چٹان پر بھی نامعلوم افراد نے اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ بھائی کے ساتھ باجوڑ سے جا رہے تھے۔ اس حملے میں وہ محفوظ رہے تھے۔ اسی طرح چند روز پہلے قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے قافلے پر بھی حملہ کیا گیا تھا جب وہ چارسدہ سے پشاور آ رہے تھے۔ اس حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائدین پر اتنے حملے ہوئے لیکن جماعت کے مرکزی اور صوبائی قائدین خاموش ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ آصف علی زرداری، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور صوبائی صدر خانزادہ خان سمیت دیگر رہنماؤں نے اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا اور اس بارے میں حکومت سے تحفظ کیوں نہیں مانگا، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اجلاس ہو رہے ہیں۔
تو سوات کے سطح پر تو ہم خاموش نہیں ہیں، ہم نے باقاعدہ کل اس کی میٹنگ کی تھی پیپل سیکرٹریٹ میں، ہم نے اس میں بات بھی کی، ہم نے اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے پارٹی کے مشران ہیں اس کے ساتھ ہم نے بات بھی کی کہ آپ اٹھائے اسمبلی میں اس بات کو اٹھائے۔
صوبے میں اگرچہ تشدد کے واقعات میں کمی آئی ہے لیکن سیاسی رہنماؤں پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اطلاع ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے تین افراد نے پھر ٹی ٹی پی میں جانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کیا معنی ہے اس کے، اور پاکستان میں غیر قانونی تنظیم طالبان کے ان افراد کی یہ سرگرمیاں کیا طالبان کے پھر سے منظم ہونے کا اندیشہ ہے؟ میں نے یہی سوال سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی سے کیا۔
بالکل، ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی ری گروپنگ کس سٹیج پر ہے، مگر جو اطلاعات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کی اور بھی چھوٹے گروپ بھی ضم ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اہداف بھی نئے سرے سے مرتب کیے ہیں، اور اس میں جو خاص بات نظر آ رہی ہے یا جس کے بارے میں اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو ٹارگٹ کلنگ کا ایک عنصر اس میں شامل کر رہے ہیں کہ جو اہم شخصیات ہیں یا فورسز ہیں یا اہم انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام گروپ اب ایک نئی شکل میں داعش کا جو انٹرنیشنل نیٹورک ہے اس میں ضم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو ویسے تو عقیل یوسفزئی صاحب، تحریک طالبان اور داعش میں اختلاف ہے، لیکن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان میں ضم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ یکجا ہو جائیں گے؟
بالکل، اس میں جتنی بھی گروپ اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی سٹیج پر تو اختلاف ہے ہی، مگر اس کے باوجود ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے اہداف ہے، جو اینٹی امریکنزم ہے، جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہے یا اینٹی سیکولر ایلیمنٹس جو ان کا ایک ایجنڈا ہے، ان پر ان کا آپس میں کوئی اختلاف، بڑا اختلاف نہیں ہوتا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گزشتہ تین چار مہینوں میں داعش کے ساتھ ان کے رابطے بڑھ گئے ہیں، بلکہ بعض اطلاعات اس قسم کی بھی ہے کہ پشاور کا واقعہ اور جلال آباد میں اس کے بعد جو واقعہ ہوا اس میں مماثلت ہے، اس کی ڈیزائننگ ایک جگہ پر کی گئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو انتہائی پرتشدد کمانڈر تھے وہ داعش کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ دو جو واقعات تھے یا اٹیکس تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اس کی طریقہ واردات بھی ایک ہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب یہ امکان یا یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ وہ کمانڈر جو کہ انتہائی پرتشدد ہے، جو کہ مذاکراتی عمل یا کسی بھی لیول کے کسی مفاہمتی عمل کی مخالف ہے، تو میرے خیال میں وہ داعش کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اب کارروائیاں بھی شروع کریں گے۔
تو عقیل یوسفزئی صاحب، ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پر داعش کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں؟
دیکھیں، ڈیورن لائن کے دونوں جانب اب بھی ان کے لیے بہت سی ایسی جگہ ہے، جو اسپیسز ہے جہاں پر یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند مہینوں سے جب داعش اس ایریا میں کسی نہ کسی شکل پر، اگرچہ دونوں ریاستیں، خاص کر پاکستانی ریاست اس سے انکاری ہے کہ داعش پاکستان میں موجود ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں جانب، بیرون لائن کے دونوں جانب، افغانستان کے پانچ چھ صوبوں میں اور پاکستان کے بعض علاقوں میں، خاص کر پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں ان کی سرگرمیاں کسی نہ کسی سطح پر دیکھی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو فاٹا میں آپریشن ہوا ہے اس کے بعد یہ لوگ منتشر تو ہو گئے ہیں، مگر ان کی قوت اب بھی موجود ہے، ان کا ایک نظریاتی ایک سلسلہ جو ہے وہ اب بھی شدت کے ساتھ موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح داعش نے سیریا اور عراق اور چند اور علاقوں میں اپنی سرگرمیاں تیز کی، تو اس کے بعد ریکارڈ بتاتا ہے, ڈیٹا بتاتا ہے کہ افغانستان کے بعض صوبوں میں جو کہ پاکستان کے ساتھ لگے ہوئے, وہاں پر ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور پرتشدد ہے بہت زیادہ. جو اہداف کا ایک سلسلہ ہے اس میں بھی واضح ایک لکیر کھینچی جائے گی, تو زیادہ امکان اس کا موجود ہے کہ ری گروپنگ کے بعد یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھا دیں گے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار یہ تھے عقیل یوسفزئی. منشیات کی خطرناک ترین قسم ہیروئن پوست سے بنتی ہے. گزشتہ چند سال کے دوران پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں کے بعض اضلاع میں ممنوع قرار دیے جانے والے پوست کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی پوست کی کاشت کو تلف کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے جن اضلاع میں اب تک پوست کی فصل کو تلف کرنے کے لیے کارروائی ہوئی ہے ان میں ضلع لولائی اور قلعہ عبداللہ کے علاوہ بعض دیگر علاقے شامل ہیں. خوشنما پول کے ساتھ پوست سے منشیات کی خطرناک ترین قسم ہیروئن بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو تلف کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پوست کی کاشت اس سال بھی وسیع و عریض علاقے میں ہوئی ہے. سیکورٹی اہلکار دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ علاقے کی معاشی پسماندگی کو قرار دیتے ہیں. لورلائی میں ایف سی کے لیفٹیننٹ کرنل صالح عرفان ستی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو معاش کی دیگر سہولیات فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ پوست کی جانب راغب نہ ہوں.
یہ ہم یہ ایریڈیکیٹ تو کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاکہ فیوچر میں یہ کام نہ کیا جائے تو ہمیں یہاں کی جو لوکل آبادی ہے ان کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے, کوئی الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی چاہیے اور ان کو بھی ذریعہ معاش کے مختلف مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ آٹومیٹیکلی اس فصل کو نہ اگائیں.
بلوچستان میں بڑے پیمانے پر پوست کی کاشت کا آغاز 15 سال قبل ہوا. ہر سال اس کی کاشت میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ضلع لولائی میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر اس کی کاشت ہوئی ہے. لیفٹیننٹ کرنل ستی کہتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کا کام بنیادی طور پر اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہے, مگر ایف سی اور دیگر ادارے اینٹی نارکوٹکس فورس کی مدد کر رہے ہیں.
یہ جو پاپی ریڈیکیشن کا آپریشن ہے یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ایجنسیز مل کے کرتی ہیں اور ایک ٹیم ورک کی شکل اختیار کر جاتا ہے, جس میں اے این ایف, آرمی, ایف سی, لیویز اور سول ایڈمنسٹریشن سب کے بندے شامل ہوتے ہیں.
رواں سال اب تک 1000 ایکڑ سے زائد اراضی پر کاشت ہونے والی پوست کی فصل کو تلف کیا جا چکا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب بھارت کا ذکر, جہاں کسانوں کے مصائب سرخیوں میں ہیں. ملک کے کئی حصوں میں بے موسم برسات سے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا. حکومت کی جانب سے کسانوں کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے, لیکن بہت سے کسان پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی, اتنے مجبور کہ اپنی جانیں لینے پر آمادہ ہیں. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جانا بائی کی تاریخ زندگی میں اب دور دور تک روشنی کی کرن نہیں ہے. قرض کے بوجھ سے پریشان ان کے شوہر رمیش گودھام نے 2 مہینے پہلے خود اپنی جان لے لی. وہ کچھ پرانے قرض, کچھ بے موسم برسات سے کھیتی میں نئے نقصان اور کچھ بیٹی کی شادی کی وجہ سے پریشان تھے. ان کی خودکشی کے ساتھ ہی اس خاندان کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں.
مجھے اب دوسرے کسانوں کے کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے کھیت میں تو اب فصل بچی نہیں. گزر بسر کے لیے اب ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
گزشتہ ماہ دلی میں ایک ریلی کے دوران ایک پیڑ سے لٹک کر ایک کسان نے خودکشی کی تھی. تب سے کسانوں کے مصائب سرخیوں میں ہیں. مشکل سے ہی کوئی دن جاتا ہے کہ جب کسی کسان کی خودکشی کی خبر نہ آتی ہو. آج ہی کے اخبار میں مدھیہ پردیش کے 2 کسانوں کی موت کی خبر ہے. کچھ مسائل پرانے ہیں, کچھ موسم کی مار ہے اور کچھ پالیسیوں کے اطلاق میں کمی ہے, اور حکومت اس کا اعتراف کر رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی.
ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں غلط رہے, وہ کون سے غلط راستے پر چل پڑے, وہ کون سی کمیاں رہی, لیکن کسانوں کی اس سمسیا کا سمادھان کا راستہ ہم کو کھوجنا ہے. اب ہمارے کسانوں کو ہم نہ مرنے دیں, میں اتنی پرارتھنا اس سدن کو کرتا ہوں.
لیکن کسانوں کو اس وقت نئی پالیسیوں کی نہیں فوری مدد کی ضرورت ہے.
گیہوں کی فصل خراب ہو گئی سر اس بارش کے کارن. اب میرا تو نقصان ہی ہو گیا پورا سر, سال بھر کے لیے برباد ہو گئے, اناج بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے.
امید تو یہی کر رہے ہیں سرکار سے کہ ہماری مدد کرے, نہیں ہمارے گیہوں جانور بھی بھوکھے مر جائیں گے, ہم بھی مر جائیں گے, کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا.
حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پالیسیوں کے اطلاق میں وقت لگے گا. فی الحال حکومت کو جیسا بھی اناج منڈیوں میں آئے اسے خریدنا چاہیے.
وہ ادھر منڈیوں میں رو رہے ہیں, ان کے دل میں درد ہے, اور آپ کے ہریانہ کے کرشی منتری کہتے ہیں कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है, कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आए हैं, पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है।
एक साल के अंदर क्या हो गया कि वही देश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास खो चुका है।
किसानों के मसाइल नए नहीं है, न ही ये वाजह है कि इस मरतबा खुदकुशियां पहले के मुकाबले में ज्यादा हो रही हैं या पहले की ही सतह पर हैं। लेकिन किसान कभी खुश्कसाली की जद में आ जाते हैं तो कभी सैलाब की और कभी इस साल की तरह बेमौसम बरसात की। उनका कर्ज बढ़ता जाता है, कुछ लोग नए साल और नई फसल का इंतजार करते हैं और कुछ हिम्मत हार जाते हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
बच्चों के लिए काम करने वाली बैन अलाक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि तरक्की पजीर ममालिक के शहरों में रहने वाले अमीर बच्चों के मुकाबले में गरीब बच्चों के मरने के खदशात 3 से 5 गुना ज्यादा हैं। इस साल की रिपोर्ट में शहरों में गरीब और अमीर बच्चों की सेहत और तालीम तक रसाई के आदाद और शुमार की बुनियाद पर कहा गया है कि शहरों के अंदर अमीर और गरीब माएं और बच्चे अदम मसावात का शिकार हैं। इस्लामाबाद से अंबर शमसी।
बैन अलाक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन हर साल दुनिया भर में माओं और बच्चों के लिए रहने वाली सबसे अच्छी और बदतरीन जगहों और ममालिक के बारे में तफसीली रिपोर्ट शाया करता है। इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के मुकाबले में 5 साल से कम उम्र बच्चों के हलाक होने की तादाद अब आधी रह गई है। ताहम रिपोर्ट का कहना है कि इस बेहतरी के बावजूद अदम मसावात में इजाफा हो रहा है। दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है और 2050 तक शहरी आबादी 12% बढ़ जाएगी और ये इजाफा ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में नजर आएगा। सेव द चिल्ड्रन पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर अरशद महमूद ने बताया,
जनरली ये समझा जाता है कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं वहाँ पे माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सहूलियात या उनके इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, लेकिन ये रिसर्च हमें ये बताता है एक कंपैरिजन करके जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं उसमें से जो द रिचेस्ट 20% एंड द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये बताता है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी।
रिपोर्ट का कहना है कि कच्ची आबादियों में रहने वाले बच्चों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, जान बचाने वाली हिफाजती टीके नहीं दिए जाते और माओं को हमल के दौरान डॉक्टरों तक रसाई नहीं है। इसीलिए तरक्की पजीर ममालिक में 5 साल से कम उम्र के अमीर शहरी बच्चों के मुकाबले में कच्ची आबादियों के बच्चों की शरह अमवात 3 से 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में यह शरह 2.5% है, बल्कि बास ममालिक में ऐसी मिसालें हैं कि देहातों में रहने वाले नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात शहरों के कच्चे आबादियों के वाले बच्चों से बेहतर है। अरशद महमूद ने बताया कि सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि हुकूमत को इन माओं और बच्चों के लिए प्रोग्राम और पॉलिसी अमल में लाने चाहिए।
पाकिस्तान में भी अर्बन स्लम्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में भी हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो बड़े शहर हैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, इवन इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। एक रिच इस्लामाबाद है और एक वो इस्लामाबाद है जो स्लम्स में रह रहा है। तो ये रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस भी हमें उसी तरफ इशारा करते हैं कि जी उन पे फोकस करने की जरूरत है।
ताहम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की साबिका एहलकार और जचकी की अमूर की माहिर प्रोफेसर गजाला महमूद ने बताया کہ پاکستان میں پالیسیاں تو بہت اچھی ہیں لیکن سیاسی عزم کی کمی کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کیا جاتا.
پاکستان کے پروگرامز اور پالیسیز بہت اچھی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
اور وجہ,
اور اس کی وجہ جو ہے نا, اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کمیونٹی میں ایک لوگ انٹرسٹڈ ہوں, اور جیسے میں نے آج کہا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور ڈینگی کے لیے اتنی اویئرنیس ہوئی, کیا مٹرنل ہیلتھ کے لیے نہیں ہو سکتی؟
سیو دی چلڈرن کے مطابق گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پاکستان کی صورتحال زیادہ بدلی نہیں ہے. ماں اور بچوں کی صحت, سیاسی نمائندگی, تعلیم کے مواقع اور معاشی حالات کے حساب سے 179 ممالک میں سے پاکستان کا درجہ 149 ہے, جبکہ گزشتہ برس 147 تھا. ارشد محمود کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے اوسطاً اعداد و شمار دیکھے جائیں تو صورتحال شاید اتنی خراب نظر نہ آئے. تاہم صوبوں کے درمیان اور شہروں میں کچی آبادیوں کے انفرادی اعداد و شمار پر غور کیا جائے تو فرق بہت ہے. انہوں نے 1000 میں سے کتنے بچے پانچویں سالگرہ تک زندہ رہنے کی مثال دی.
مثلاً آپ کہیں جی میٹرنل مورٹیلیٹی ریشو جو ہے وہ پاکستان میں 276 پر 100,000 لائیو برتھس, لیکن بلوچستان میں وہ 785 پر 100,000 لائیو برتھس ہے. تو اس طرح یہ بلوچستان کی ایگزامپل میں صرف اس لیے دے رہا ہوں, اس کاربنائزیشن سے اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑے نیشنل اسٹیٹسٹکس میں پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت.
سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کی سفارش ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ تمام شہریوں کو صحت کی سہولیات تک رسائی کو یقینی بنائیں, بچوں اور ماؤں کی صحت سے متعلق زیادہ سے زیادہ جائزے کیے جائیں, اور شہروں میں رہنے والے غریب بچوں کے لیے مخصوص پروگرام تشکیل دیے جائیں. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
کہتے ہیں موسیقی کی کوئی سرحد نہیں, اور جب سات سمندر پار کے دو ممالک کی بہترین کلاسیک کی موسیقی یکجا ہو جائے تو یہ سرحدیں توڑ دینے کا زندہ ثبوت ہے. پاکستان اور پولینڈ مل کر ایک ایسے ہی موسیقی کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں. سماج فرمائیے, ہارون رشید کی ہے یہ خصوصی رپورٹ.
بن کیسے جاگوں رتیا جیسی معروف کلاسیکل غزل پاکستان اور پولینڈ کے موسیقی کے آلات کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پولش گلوکارہ پیش کر دے تو اس امتزاج کا یہ حسین نتیجہ اس طرح نکلتا ہے. پاکستان میں پولینڈ کا سفارت خانہ گزشتہ کئی برسوں سے دونوں ممالک کو ثقافتی طور پر مزید قریب لانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے, جس میں پاکستان کے ہر خطے کی قومی اور علاقائی موسیقی کو پولینڈ کے ساز و آواز کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. سر اور ساز کے اس امتزاج کے لیے ان گلوکاروں کو کئی کئی ماہ محنت کرنی پڑی ہے. پولینڈ کی 36 سالہ کیرولائنا سیچا نے اس منصوبے کو اپنے مشرقی یورپ کی منفرد روایتی آواز دی ہے. وہ کہتی ہیں,
میں خوش ہوں کہ ہم نے مل کر نئی پولش پاکستانی موسیقی ترتیب دی ہے. یہ بہت زیادہ متاثر کن کوشش تھی.
پاکستانی کلاسیکل موسیقی کی نمائندگی اس منصوبے میں استاد شفقت سلامت علی خان کر رہے ہیں, جو استاد سلامت علی خان کے چشم و چراغ ہیں. وہ ملک میں کلاسیکل, صوفی اور گھرانہ موسیقی کی روایت کے امینوں میں سے ایک ہیں. استاد شفقت سلامت علی خان کہتے ہیں,
ایکچولی دی فیوژن از دی سول, ایکچولی آئی مین ٹو ڈیفرنٹ ساؤنڈ اینڈ میوزک, ٹو ڈیفرنٹ کلچر اینڈ فیلنگ.
در حقیقت اس کی روح ہے, دو مختلف آوازیں اور موسیقی, دو مختلف ثقافتیں اور احساسات کو ہم کوشش کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی, اور پھر یہ ایک ہو جاتے ہیں.
گگ 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 گگ
گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولینڈ اور بلوچستان کی موسیقی کے امتزاج کی بھی ایک کوشش ہوئی. بلوچستان کے استاد سچو نے اس میں حصہ لیا. ان سے دریافت کیا کہ یہ ملاوٹ کتنی مشکل ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا,
سر یہ بہت مشکل تھا, سارا دن اس کے ساتھ ہم ریسل کرتے تھے. پہلے تو اس نے بھیجا میری طرف ریکارڈنگ, میں ان کی طرف بھیجا, یہ پولینڈ میں. جیسے کہ پھر ہم سنتے رہتے تھے, پھر یہاں جو ہم آ گیا تو وہی ریسل شروع کیا. بس بڑا مشکل نہیں تھا, ایک گھنٹے بعد میں نے کور کیا اس کو. ہم بھی پاکستانی ہیں. یہ جو ہے
کتنا مطلب پہلی دفعہ اس طرح کا آپ نے فیوژن کیا؟
نیوزن پہلی دفعہ,
پہلے کسی ملک کے ساتھ اس طرح کام نہیں کیا.
ایک دفعہ ایک آئٹم امریکہ والوں سے میں نے کیا ہے, ایک آئٹم, باقی جو ہے نا یہ جو ہے ان کے ساتھ جو
ان کے جو آلات ہیں اور جو ہمارے آلات ہیں یہ مکس آسانی سے ہو جاتے ہیں.
آسانی تو نہیں ہے مگر ہو جاتے ہیں اگر کوشش کرے تو آدمی.
کیا مشکل کیا ہوتی ہے؟
مشکل بھی ہے آسان بھی ہے. جس کے اندر میں جو درد ہے ساز ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے.
نینو سے لے گئے, ارے نینو سے لے گئے مورا جی, آج رائے گئے مورے گاگ جو جی لے گئے.
یہ مخصوص موسیقی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پیش کی گئی. پولینڈ کے سفیر آندرے آننچ شائقین کے رد عمل کو دیکھ کر بہت مطمئن دکھائی دیے.
We witnessed the enthusiasm of the audiences both in PSCA and in Serena Hotel.
ہم نے سرینا اور پی این سی اے میں شائقین کا جوش و جذبہ دیکھا. جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ اس قسم کی موسیقی کی توقع نہیں کر رہے تھے, زبردست آوازیں اور موسیقی. تو مجھے خوشی ہے کہ کئی پاکستانی دوستوں کے ساتھ مل کر ان کے تعاون کے ساتھ ہم اس کا انعقاد کر سکے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں اسے جاری رکھ سکوں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا.
ماہرین کا ماننا ہے کہ شاید ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اس سے زیادہ بہترین ذریعہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے موسیقی سرحدوں کو آگے چل کے بے معنی بھی بنا دے. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
ہارون رشید کی تھی خصوصی رپورٹ, جس میں پاکستان اور پولینڈ کی نئی موسیقی اور نئی سی ڈی اس موسیقی کی تیار کرنے کے سلسلے میں کوششوں کا احوال تھا. سربین اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے, لیکن آئیے اس سے پہلے میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کو لیے آ رہا ہوں. وہاں پر را پاکستان میں دہشت گردی کو شہ دے رہی ہے. پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی تصویر کے ساتھ یہ خبر لگی ہوئی ہے. پاکستانی فوج کے مطابق کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھارتی خفیہ ادارے را کی جانب سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کو مبینہ طور پر شہ دینے کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اس خبر سے لیڈ کر رہی ہے. تاریخ وطن کی ایک اور کشتی ڈوبی, ایک مرتبہ پھر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سب دوسری خبر ہے. اور نیپال میں اب زلزلے کے بعد وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ بڑھ چلا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی یہ تیسری بڑی خبر ہے. 24 گھنٹے نت نئی خبروں, تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں سہربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مہپرا صفدر, پروڈیوسر تھے اس کے اتھر کاظمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جو پٹس. تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کی صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک کے پہلے یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اسے قائم کرنے والی سرکاری کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا آزمائشی منصوبہ ہے. پاکستان میں موت کی سزا پانے والے مجرم شفقت حسین کی سزا پر عدالتی حکم کے مطابق تیسری بار عمل درآمد روک دیا گیا ہے. افریقی ملک سینیگال نے یمن میں جاری سعودی فوجی مہم کی مدد کے لیے 2100 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایک غیر اعلانیہ دورے پر صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو پہنچے ہیں. اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں تمام مسلح گروہوں نے جنگجو بچوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. بین الاقوامی امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ نیپال کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث وہاں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.